والسلام على سيد المرسلين وحفظته الطيبين الطاهرين ولعنه الدائمه ولا اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کئی مسائل کے سلسلے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے میراث کے یعنی وراثت کے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اس ابتدائی اور بنیادی مسائل کے بیان کے بعد اب یہ منزل آ پہنچی ہے جہاں سے میراث کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا جانے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے بس ایک آخری مسئلہ اور رہ گیا ہے ان ابتدائی مسائل میں، جس کو سمجھے بغیر انسان کے لیے میراث کو تقسیم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. بات ان منازل سے گزر چکی ہے کہ میراث کب تقسیم کی جاتی، مرنے والے کی جائیداد میں سے پہلے اس کی کس کس ذمہ داری کو ادا کیا جاتا ہے، باقی جو اس کا پیسہ اور اس کا ساز و سامان بچتا ہے اس میں کون کون سے وارث حصہ پاتے ہیں، کون کون سے رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے اور کس کس ترتیب سے حصہ ملتا ہے، وہ کون سے رشتہ دار ہیں جو باوجود ہر ممکن قربت سے مرنے والے کی جائیداد سے مکمل طور پر محروم کر دیے جاتے ہیں، یعنی کافر، قاتل، بنا زیادہ تفصیل آ چکی. اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو کہ شوہر کو بیوی کی میراث میں سے کس انداز کا حصہ ملتا ہے، یہ بات تو مکمل ہوگی. رشتے داروں میں سے شوہر کو بیوی کی میراث سے کس انداز میں حصہ ملتا ہے اور بیوی کو کس انداز میں شوہر کی میراث سے حصہ ملے گا، یہ مسئلہ تو مکمل ہو چکا ہے. اب اس سلسلے کے مزید مسائل بیان نہیں کیے جائیں گے. اور اسی کے ذمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ کون سی بیوی حقدار ہے، کون سی بیوی حقدار نہیں ہے، اور جو بیوی حقدار ہے اس کو کن کن چیزوں میں حق ہے اور کن چیزوں میں حق نہیں ہے. اب اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ، یہ بنیادی مسائل کا، اس کے بعد پھر آج طریقہ ایک اپنی بیان کیا جائے گا. شوہر بیوی کا مسئلہ تو ختم ہو، اب خونی رشتہ داروں کا مسئلہ زیر بحث آنے والا ہے. تین گروہ میں تقسیم ہیں، سب سے پہلے والدین اور اولاد. لیکن ان رشتہ داروں کے مسائل میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا اور ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف انہی رشتہ داروں کو، یا اور مختصر کیا جائے اس دائرے کو، صرف اسی اولاد کو یہ حق نہیں ملے گا جو دنیا کے اندر جیتی جاگتی موجود ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ اور ابھی پیدا نہیں ہوا، اس حالت میں کہ جب وہ ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اسی وقت اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، ایک ہیں، جڑوا ہیں، کیا ان کی کیا حالت ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو میراث اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی کہ جس کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا؟ ملے گی بھی تو کس انداز سے ملے گی؟ کیا اتنا انتظار کیا جائے کہ وہ پیدا ہو جائے، اس کی حالت معلوم ہو جائے، اس کا حصہ معلوم ہو جائے، پھر دوسروں کو ملے، یا نہیں؟ اس سلسلے کے کچھ مسائل ہیں. تین مسائل بنیادی طور پر ہیں، اور چوتھا ایک آخری مسئلہ ہے حمل کے سلسلے میں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود وہ بھی مرنے والے کا وارث بنتا ہے، وہ بھی مرنے والے کا وارث بنتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ وارث بنتا ہے، بلکہ دوسرے بھی اس کے بارے بن سکتے ہیں، تفصیل ابھی انشاءاللہ آتی ہے. البتہ جب تک کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت تک اسے میراث ملتی نہیں، وارث مانا جاتا، وارث سمجھا جاتا، لیکن جب تک کہ وہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو میراث نہیں ملتی، یعنی اس کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا جائے، لیکن اس کی ماں کو بھی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اس حصے کو استعمال کرنے کا حق نہیں. تو جب تک کہ ماں کے پیٹ میں بچہ موجود اس وقت تک اس کو وارث سمجھا تو جائے گا، لیکن اس کی میراث کسی کو عطا نہیں کی جائے گی بلکہ اٹھا کر رکھ دی جائے گی. اب فرض کیجیے یوسفا کا ایک مسئلہ جو اس سے پہلے گزر چکا کہ جب تک مرنے والے کی اولاد موجود ہو اس کے بھائیوں یا بہنوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. اب فرض کیجیے کہ مرنے والے کے والدین موجود نہیں، انتقال کر گئے، اس کی کوئی اولاد بھی موجود نہیں، اور شادی کو اس کے دو تین مہینے چار مہینے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گئے. اب اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو یہ ساری جائیداد جو تھی اس کے بھائی بہنوں کو مل جاتی، کیونکہ جب پہلے گروہ میں کوئی رشتہ دار نہ ہو تو خود بخود دوسرے گروہ کی باری آ جاتی. لیکن اب یہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ جو ہے ان تمام وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر دیں گے. تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو خود کوئی میراث نہیں ملتی، لیکن یہ دوسرے وارثوں کو میراث ملنے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کبھی تو پوری میراث کو روک لیتا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں ہونے کی وجہ پوری میراث رک جاتی، کسی رشتے دار کو حق نہیں ملتا. جیسے میں نے مثال دی کہ اپنے گروہ میں یہ واحد شخص ہے، اب اگر یہ بھی نہ ہوتا تو دوسرے گروہ والوں کی باری آ جاتی، مگر کیونکہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے اس لیے اس نے دوسرے گروہ والوں کو سب کو میراث لینے سے روک دیا ہے. تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری میراث کو روک لیتا ہے بچہ، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پوری میراث کو نہیں روکتا، اس کے حصے کو روکتا ہے. تو مثلاً ایک مرنے والے کے دو بیٹے زندہ ہیں، تیسرا بیوی کے پیٹ میں یعنی ماں کے پیٹ میں. اب اس پیٹ کے بچے کی وجہ سے جو دو زندہ بچے ہیں ان کو تو ان کا حق مل جائے گا، البتہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی سی میراث کو اٹھا کر کونے میں رکھ دیا جائے. تو کتنی ہوگی تھوڑی سی سے کیا مطلب ہے، اس کی تشریح ابھی آتی ہے. تو کبھی تو پیٹ کے بچے کی وجہ سے مرنے والے کے مرنے کے بعد بالکل میراث تقسیم نہیں کی جاتی ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے سوائے شوہر اور بیوی کو، ان کو تو دے دیتے ہیں، رشتے داروں میں سے کسی کو میراث نہیں ملتی. یہ مسئلہ اس وقت پہ جاتا ہے جب اپنے گروہ میں وہ اکیلا، اب وہ اپنے گروہ میں اکیلا ہونے کی بنا پر باقی سب کا حصہ روک لیتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پوری میراث کو بچہ نہیں روکتا ہے ماں کے پیٹ میں، بلکہ ہر ایک کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کمی کر کے اس کے لیے تھوڑا سا حق اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی بات کے مسائل میں بات بالکل واضح ہو جائے. اچھا، تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کے لیے وہ وارث بنتا ہے مرنے والے کا، اور اس کے لیے میراث کا ایک حصہ اٹھا کر رکھنا واجب ہے. اور جس طرح وہ ماں کے پیٹ والا بچہ وارث بنتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ زندہ دنیا میں پیدا ہو جائے، ولو بلحظتی، یعنی چاہے ایک لمحے کے لیے ہی زندہ پیدا ہو. اگر وہ پیدا ہی مردہ ہوا تو مسئلہ ختم ہو گیا، جو اس کا حصہ روک کر رکھا تھا وہ واپس کر دیا جائے گا واپس رشتے داروں کو. ماں کے پیٹ کا بچہ جو ہے وہ میراث کو روک لیتا ہے، اپنا حصہ رکھوا لیتا ہے، اپنے حصے کو علیحدہ کروا لیتا ہے اس طرح، لیکن یہ حصہ اس کو اس وقت ملے گا کہ جب وہ زندہ اس دنیا میں آ جائے. اگر پیدا ہوا لیکن مردہ تو پھر اس کا پورا حق ختم ہو گیا، جو پہلے سے جو باقی وارث ہیں یہ اس کا جو حصہ ہم نے نکال کے رکھا تھا یہ بھی انہیں تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن اگر یہ زندہ پیدا ہوا، چاہے ایک ہی لمحے کے لیے زندہ رہا، پیدا ہوا ایک منٹ تک سانس بھی پھر مر گیا، اب یہ وارث بن گیا، ایک لمحے کی حیات نے ایک لمحے کی زندگی نے اس کو وارث بنا دیا، اب اس کا حصہ اس کو مل گیا، اور پھر پیدا ہوتے ہی یہ مر گیا. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ مر گیا وہ جو حصہ اس کے لیے ہم نے نکال کے رکھا تھا وہ اس کو ملا، یہ مر گیا تو اب اس کے جو وارث ہیں ان کو یہ حصہ مل جائے گا. اس کے وارث کون ہوں گے؟ اس کی بیوی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک لمحے کا بچہ ہے، اولاد بھی نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کا بچہ ہے اس نے نہ شادی کی نہ اولاد پیدا ہو، اس کا باپ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ باپ تو پہلے ہی مر گیا تھا، اس کی میراث مل رہی. تو اب اس کا پورا حصہ اس کی ماں کو مل جائے گا، یعنی جو مرنے والے کی بیوی. تو فرق کیا ہوا مسئلے میں؟ فرق یہ ہوا کہ اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کا مقصد یہ کہ اس بچے کا اپنے باپ کی میراث میں کوئی حق نہ ہوتا، اب فرض کی جب مثال دے دیں, اس بچے کے لیے 1000 روپے اٹھا کے رکھ دیے گئے اور یہ مردہ پیدا ہوا تو یہ 1000 روپے کس کو واپس کیے جائیں گے؟ اس کی ماں کو نہیں, یہ 1000 روپے اس کی ماں کو اس کا آٹھواں حصہ ملے گا. یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اسی مردہ مرنے والے کی میراث ہے, بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا, باقی حصہ جو اس مرنے والے کے دوسرے بیٹے یعنی اس پیدا ہونے والے بچے کے بھائی بہن ان کو واپس مل جائے. اور اگر ایک لمحے زندہ رہ کر یہ مرا تو اب یہ 1000 روپیہ اس کی ماں کو مل جائے گا, جو پہلے مرنے والے کی بیوی اس کو یہ سارا مل جائے گا. اس کے بھائی بہن محروم ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے گروہ میں بھائی بہن نہیں آتے, خالی والے بہن آتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ جو پیدا ہو بچہ ایک لمحے زندہ رہے تو وہ روئے یا چیخے یا آواز نکالے, کسی بھی طریقے سے اس کی زندگی ثابت ہو جائے. جیسے بہت سے گھرانوں میں یا بہت سے خاندانوں میں یہ تصور ہوتا ہے عام طور پر کہ بچے کا دنیا میں آ کر رونا اس کی زندگی کی علامت ہے, بچے کا دنیا میں آ کر چیخنا یہ اس کی زندگی کی علامت ہے. شریعت اس کو نہیں مانتی ہے, چاہے ہمارے ذاکر مانتے ہوں, لیکن شریعت یہ کہتی کہ وہ پیدا ہوا نہ رویا نہ چیخا نہ آنکھیں کھولی, کچھ نہیں. ایک لمحے کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے اس نے سانس لی, 10 سیکنڈ کے لیے وہ زندہ رہا اور مر گئے, اس کی زندگی کو مان لیا جائے گا, بچت یہ کہ گواہوں سے ثابت ہو جائے. دو عادل گواہ دے دیں یا جو ڈاکٹر ہے وہ لکھ کر دے دیں کہ یہ بچہ زندہ تھا پھر آ کر مرا. اب یہ 10 سیکنڈ کی زندگی مسئلے میں کتنا فرق پیدا کر رہی ہے کہ اگر 10 سیکنڈ کی زندگی نہ ہو تو اس کی ماں کو جو مرنے والے کی بیوہ ہے بہت قلیل حصہ ملے گا, آٹھواں, باقی اس کے بھائی بہنوں کو مل جائے. اور اگر 10 سیکنڈ کی زندگی بھی نہ ہو, 10 سیکنڈ کی زندگی ثابت ہو جائے تو یہ سب اس کی ماں کو ملے گا, بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے وہ مسائل شریعت کے اور فقہ کے جس میں ذرا سی ناعلمی حقدار کو بے حق کر دیتی ہے اور بے حق کو ناجائز طور پر میراث دلوا دیا کرتی ہے. تو یہ اس وقت بات ہو رہی ہے اس بچے کے بارے میں جو اپنے باپ کے انتقال کے وقت ماں کے پیٹ میں, اس کو میراث کس طرح دی جائے. تو یہ دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ جب مرنے والے کا انتقال, یہ مسئلہ بھی ایسا ہے جو گھروں میں بہت سے جھگڑے اور اختلاف بنوا سکتا ہے, علی الخصوص جہاں پر میراث کی رقم زیادہ بڑی. یہ ضروری نہیں کہ جب مرنے والے کا انتقال ہوا اس وقت یہ بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو گیا. اب یہ طبیب حضرات جو کہتے ہوں وہ اپنے مقام پر, لیکن فقہ کے اعتبار سے 4 مہینے کا جب حمل ہو جائے تو اس کے بعد اس بچے میں روح پڑ جاتی ہے. 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جائے اس کے بعد اس بچے میں روح پڑتی ہے. یہ قرآن میں جو اسٹیپس بتائے ہیں سورہ مومنون میں کہ کس طریقے سے پہلے نطفہ ہوتا ہے, اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے, اس کے بعد پھر گوشت آتا ہے, پھر ہڈیاں آتی ہیں, پھر کھال چلتی ہے, پھر روح آ جاتی ہے. یہ 4-5 اسٹیپ ہیں. فتبارک اللہ وحسن الخالقین, پھر قرآن نے فیصلہ سنایا. تو بہرحال شریعت کے نقطۂ نگاہ سے جب ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو 4 مہینے گزر جائے تب اس میں روح آتی ہے, تب وہ زندہ ہوتا ہے. اب جب مرنے والے کا انتقال ہو تو یہ ضروری نہیں, ایک تو اصول ہے کہ مرنے والے کے جو وارث مردہ ہیں ان کو اس کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے, جو زندہ بیٹھے ہیں صرف وہ حصہ لیں. لیکن یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں روح آ گئی ہو تبھی ہم اس کو وارث سمجھیں, یعنی 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو. نہیں, اگر 2 مہینے کا حمل ہے, 1 مہینے کا حمل ہے, بلکہ فرض کیجیے 1 دن کا حمل ہے, شوہر اور بیوی میں تعلقات قائم ہوئے, نطفہ منعقد ہو گیا, 1 دن کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا, تو 1 دن کا حمل جو ہے ظاہری اعتبار سے پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اس مرنے والے کی بیوی حاملہ, کسی کو نہیں پتا چل سکتا, مرنے والے کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی پتا نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ موجود, چند گھنٹے پہلے وہ بچہ منعقد ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا. تو وہ جب چند مہینے چند گھنٹے پہلے مرنے سے بچے کا انتقال ہوا ہے, یعنی دونوں کے نطفے ملے, اس کو بھی جائیداد میں سے حصہ ملے. یعنی جب 8 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 10 مہینے بعد وہ پیدا ہوگا, بچت یہ کہ 12 مہینے سے زیادہ کی مدت نہ گزرے. بس یہ مرنے والا ابھی مرا, 1 دن پہلے یا اسی رات کو اس نے اپنی بیوی سے شوہر اور بیوی کے تعلقات پائیں گے اور پھر اس کا انتقال ہوگا. نہ وارثوں کو پتا, نہ خود اس بیوی کو پتا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہو سکتا. ابھی چند گھنٹے گزرے ہیں, بچہ وجود میں آتے آتے 9 مہینے گزرے ہیں, 11 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. تو کیونکہ 12 مہینے تک کا بچہ, 12 مہینے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی شوہر کا مانا جاتا, یہ 11 مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو بھی میراث دینا واجب, اور میراث تقسیم ہو چکی ہے تو تمام وارثوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے حصے میں سے اتنا اتنا واپس کریں کہ اس بچے کا حصہ بن جائے. وارث یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 11 مہینے ہوگا مرنے والے کو, اب یہ بچہ کہاں سے آ جائے, یہ حرام کا بچہ ہوگا, یہ زنا کا بچہ ہوگا, اس کو نہیں مانتے, اس کی بیوی نے کوئی اس پہلے حرام کیا ہوگا, یہ کہنا حرام. اس کو میراث بھی ملے گی, کس کو؟
کہ جب مرنے والے کا انتقال ہوا تو ماں تک کو یعنی مرنے والے کی بیوی تک کو پتا نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ چند گھنٹے گزرے. لیکن اگر وہ مرنے کے بعد سے ایک سال کے اندر اندر پیدا ہو گیا اور اس عرصے میں بیوی نے دوسری شادی نہیں کی تو یہ بچہ مرنے والے کا مانا جائے گا اور اس کو میراث دلوائی جائے گا. اب یہ اگر شریعت کا خیال نہ ہو تو یہ مسئلہ گھروں میں کتنا اختلاف ڈال سکتا ہے, کتنے جھگڑے ڈال سکتا ہے. خالی یہ ایک مسئلہ, والد سبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, شریعت ان سے زبردستی منوا رہی. تو خیر یہ تو ہو گئے حمل کے سلسلے میں کچھ بنیادی مسائل. اب اس کا آخری مسئلہ حمل کا اور پھر جائیداد کی تفصیل, وہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ پیٹ کے بچے کو کب جائیداد مل سکتی ہے, کس انداز میں مل سکتی ہے, وہ پیدا ہو زندہ تو کیا حکم ہے, مردہ پیدا ہو تو کیا حکم. اب آتا ہے بنیادی مسئلہ کہ اس پیٹ کے بچے کے لیے جو میراث نکال کر رکھی جائے گی وہ کتنی مقدار میں رکھی جائے گی. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی اولاد کو حصہ مل گیا, اس کے والدین کو حصہ مل گیا, اس کی بیوی کو حصہ مل گیا, لیکن پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے کتنے پیسے نکال کے رکھیں؟ کیا والدوں کی مرضی پر ہے تھوڑا تھوڑا رکھ دیں, یا شریعت نے بھی اس کا کوئی طریقہ مقرر کیا ہے؟ تو شریعت نے اس میں طریقہ مقرر کیا ہے, لیکن جیسا کہ گزشتہ تقریر میں میں بیان کر رہا تھا کہ شریعت کے طریقے میں مجتہدین میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے. دو قول ہیں اور یہی اختلاف آج بھی موجود ہے, ایک عقائد پوری کا فتویٰ ہے, ایک عقائد قمینی کا فتویٰ ہے. عقائد قمینی کا فتویٰ وہ ہے جو مشہور, یعنی زیادہ تر مجتہدین نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے. عقائد قمینی کا فتویٰ یہ ہے, پہلے اس کو سن لیجیے جو ان کی تقلید کرتے ہیں, پھر وہ لوگ سنیں جو عقائد پوری کی تقلید کرتے ہیں. دونوں مسئلے ایک ساتھ سنیں گے تو پھر بہت کنفیوژن ہو جائے گا. اب تک جو مسئلے تو مشترک تھے, لیکن اب ایک الگ مسئلہ. عقائد قمینی یہ کہتے ہیں کہ دو لڑکوں کے برابر میراث میں سے حصہ نکال کے رکھ دیا جائے گا, جتنا دو لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے اتنا نکال کے رکھا جائے گا. یعنی فرض کیجیے کہ مرنے والے نے پانچ اولادیں چھوڑی, پانچ لڑکے چھوڑے, تو ہم یہ سمجھیں گے اس نے پانچ نہیں چھوڑے, ہم سمجھیں گے اس نے سات لڑکے چھوڑے, اور سات لڑکے سمجھ کر اس کی جائیداد کو تقسیم کر دیں. پانچ کو جو موجود ہیں ان کا حصہ دے دیا, اور دو جن کو ہم نے خود سے فرض کر لیا تھا ان کا حصہ اٹھا کر ایک کونے میں امانت دار آدمی کے پاس, بینک میں, حاکم شرح کے پاس, کسی کے پاس بھی رکھوا دیا, اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوگا تب اس حصے کو تقسیم کیا جائے. تو عقائد قمینی کا یہ مسئلہ ہے, یہ فتویٰ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جو اس کا بچہ ابھی ماں کے شکم میں ہے اس کے لیے دو لڑکوں کے برابر حصہ رکھا جائے. جتنے بھی اس کے والد ہیں اس میں ہمیشہ دو لڑکے اور جمع کر لیں گے, ان کا حصہ اٹھا کر ہم نے کونے میں رکھ دیا. اب اس کے بعد اگر وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ مردہ پیدا ہوا تو ٹھیک ہے, دو حصے جو ہم نے نکال کے رکھے تھے یہ اس کے وارثوں میں پھر تقسیم کر دیں گے ان کے حصے کے مطابق, اگر وہ لڑکا مردہ پیدا ہوا, یا اگر زندہ پیدا ہوا لیکن صرف ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, ہم نے دو کا حصہ رکھا, تو اب کیا کریں گے کہ ایک کا حصہ اس کے لیے رکھ دیں گے, اور پھر جو ایک کا حصہ بچ رہا ہے وہ تمام وارثوں میں اس کو بھی شامل کر دیں, تمام وارثوں میں پھر ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. یا ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ایک لڑکی کا حصہ تو لڑکے کا بھی آدھا ہوتا ہے, تو سمجھیے ڈیڑھ بن جائے. ہم نے دو ہزار نکال کے رکھے تھے دو لڑکے کے لیے, ایک لڑکا پیدا ہوا اس کو ہزار مل گئے, لڑکی پیدا ہوئی تو اسے پانچ سو ملیں گے, ڈیڑھ ہزار بچیں گے. یہ تمام وارثوں میں اس لڑکی کو بھی شامل کر کے ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. تو خلاصہ یہ کہ دو لڑکوں کے برابر حصہ نکال کے رکھا, اس میں اگر دو ہی لڑکے پیدا ہوئے تو بات پوری ہو گئی, جتنے پیدا ہوئے اتنا پیسہ نکلا دوں. اگر دو لڑکوں سے کم پیدا ہوئے, ایک لڑکا پیدا ہوا, ایک لڑکی پیدا ہوئی, دو لڑکیاں پیدا ہوں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو, ہر صورت میں کچھ بچ جائیں, پھر اس بچے ہوئے کو وارثوں میں برابر سے تقسیم کر دیں. اور اگر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا, جو پیدا ہوا وہ مردہ تھا, تب بھی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور اگر مسئلہ الٹ ہو جائے, ہم نے دو کا حصہ نکالا تھا, تین لڑکے اس کے پیدا ہو گئے, چار لڑکے پیدا ہو گئے دو سے زیادہ, تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ دو کا حق تو ان کو دے دیں گے, اور باقی جو دو سے زیادہ پیدا ہوئے ہیں تمام وارثوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے جو انہوں نے بالکل پہلے دن لیا تھا, جو بالکل پہلے دن لیا تھا اس میں سے اتنا حصہ واپس کریں کہ وہ جو لڑکا تیسرا لڑکا ہے اس کا پورا حق اور حصہ بن جائے. یہ وارثوں کے لیے واجب. اب یہ بھی ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد, بات پیچیدہ ہو رہی ہے لیکن میں بیان کر دوں تاکہ جن کو اس مسئلے میں دلچسپی ہے کہ کتنے مالی حقوق ایک شخص کی گردن پہ آ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں. یہ مسئلہ ایک آدمی تھا, ایک شخص تھا, اس نے اپنے باپ کی میراث سے ناجائز طور پر زیادہ حصہ لے لیا. فرض کیجئے کہ اس کو حصہ ملا تھا, پھر اس کے باپ کے یہاں تین لڑکے پیدا ہو گئے, بعد دو کا حصہ نکال کر رکھا گیا تھا, تیسرے کا حصہ نہیں نکالا گیا تھا, تو تمام اولادوں سے کہا کہ نکال کا اس کا پورا کر, اس نے اس وقت انکار کر دیا. اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث میں سے جہاں دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے یہ حق بھی واپس نکال کر جس لڑکے کے چچا کو دیا جائے گا کہ جس کی میراث میں اس کے باپ نے گڑبڑ کی. تو میں نے بہت مختصر بتایا تاکہ بات سمجھنے نہ پائے, صرف ایک اشارے کے لیے کہ کہاں کہاں سے حرام پیسہ ایک انسان کے مال میں داخل ہو سکتا ہے. تو خیر یہ تو ہے عقائد خمینی کا مسئلہ, لیکن اس میں عقائد خمینی آخر میں ایک بات اور بیان کر دیا. فصلہ یہ دیا کہ دو لڑکوں کا حصہ نکالو, اب دو سے کم پیدا ہوئے تو جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کر دو, دو سے زیادہ پیدا ہوئے جو کمی ہوگی وہ وارثوں سے لے. لیکن اس نے پھر آخر میں فصلہ دیا کہ اگر جدید زمانے کے جو آلات ہیں, سائنس نے بہت ترقی کر دی, جدید زمانے کے جو آلات ہیں ان سے یہ پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں اس وقت اولاد کی کیا کیفیت, ایک ہے دو ہے لڑکا ہے لڑکی ہے, کیا کیفیت ہے, پوری کیفیت معلوم ہو جائے, تو اس صورت میں پھر دو لڑکوں کا حصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جدید آلات ماں کے پیٹ کی جو کیفیت بتائے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اتنا حصہ ہم نکال کر رکھتے ہیں. جیسا کہہ رہی ہے دو لڑکوں کا حصہ نکالو اور ڈاکٹر معائنہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں صرف ایک بچہ ہے, تو اب دو کا حصہ نہیں نکالیں گے ایک کا حصہ نکالیں گے, پھر کمی زیادتی ہو گئی تو وہ مسئلہ جو پہلے آپ نے سنا وہی اسی پر عمل کیا جائے گا. فتویٰ یہ ہے کہ دو لڑکوں کا حصہ نکالو, لیکن صرف کہہ رہی ہے کہ صرف ایک لڑکی اس کے پیٹ میں, تو اب صرف ایک لڑکی کا حصہ نکالیں گے باقی حصے کو نہیں روکیں گے, وہ وارثوں میں دے دیں گے, بعد میں کمی زیادتی ہوئی تو وہ وارثوں سے لے کر پوری کر لیں گے. یہ ہے عقائد خمینی کا مسئلہ. اب آئیے عقائد خمینی کے مسئلے. عقائد خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یہ احتمال موجود نہیں ہے کہ عورت کے پیٹ میں دو بچے ہیں, یہ خیال نہیں آ رہا بلکہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے یا یقین ہے کہ ایک بچہ ہے, یہی ہو سکتا ہے یقین ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں ایک بچہ یا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ایک ہے ایک سے زیادہ, جہالت ہے یعنی لاعلمی, تو اس صورت میں صرف ایک لڑکے کا حصہ نکال کر رکھا جائے بس, اور اس کے بعد پیدائش کے بعد حالت دیکھی جائے گی, مردہ پیدا ہوا تو حصہ واپس کر دیں گے, لڑکی پیدا ہوئی تو جو بچ رہا ہے وہ واپس کر دیں گے, ایک سے زیادہ پیدا ہوا تو لے لیں. اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کمی زیادتی کو کس طرح پورا کیا جائے. ان کا مسئلہ یہ تین اسٹیپس میں ہے, ان کا مسئلہ کہ اگر پتہ نہ ہو کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا کیفیت ہے یعنی کتنے بچے ہیں کیا حالت ہے, یا یقین ہو جائے کہ نہیں کس کی اولاد عام طور پر لاعلم نہیں ہوتی, تو ایک لڑکے کا حصہ نکال کر باقی جائیداد تقسیم کر دیں. عقائد خمینی کہتے ہیں دو کا حصہ نکالیں گے, عقائد خمینی کہتے ہیں صرف ایک کا حصہ نکال کر رکھ دیں. البتہ اگر یہ احتمال ہو کہ نہیں ایک سے زیادہ اولادیں ہیں ماں کے پیٹ, یہ خیال آ رہا اس کا یقین ہو رہا, یقین بھی نہیں خالی احتمال ہو رہا, تب اس صورت کے اندر پھر وارثوں سے پوچھا جائے گا. اگر وارث راضی ہے کہ ٹھیک ہے دو کا حصہ نکال کر رکھ دیجیے بجائے اس کے کہ ہم بعد میں جھنجھٹ میں پڑھیں, ابھی ہم کچھ عرصے صبر کر لیتے ہیں, جب کچھ پتہ نہ ہو تو ایک ہی کا حصہ نکالیں گے, وارثوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر یہ احتمال ہو کہ شاید دو لڑکے ہوں دو اولادیں ہوں ماں کے پیٹ میں, تو وارثوں کو دیکھیں گے. وارث اگر اجازت دے دیں کہ دو کا حصہ نکال کر رکھ دیجیے تو ٹھیک ہے پھر اس پر عمل کیا جائے گا, لیکن وارث اگر اجازت نہیں تو ہمیں کیا پتا اتنا نو مہینے کا دس مہینے کا عرصہ ہے آٹھ مہینے کا ہے, ہم باہر جا رہے ہیں, ہم وطن سے باہر جا رہے ہیں, ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے. وارث اجازت دینے کو تیار نہ ہو دو کے بارے میں, کہہ رہے ہیں ایک کا تو نکال کر رکھیں بے شک شریعت کہتی, لیکن ہم دو کی اجازت نہیں دیں. اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر وارثوں کی حالت دیکھی جائے, اگر قابل بھروسہ ہے اطمینان ہے کہ نہیں عادل آدمی ہے بعد میں کمی ہوئی تو پوری کر دیں گے, اور وارث راضی نہ ہو تو صرف ایک کا حصہ نکالیں گے باقی جائیداد تقسیم کر دیں گے. لیکن اگر پتا ہے کہ وارث جو ہیں کیوں ہیں بدماش ہیں ایسی شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں, جہاں سے آتا ہے وہاں سے ہی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں, تب اس صورت میں وارثوں کی بات نہیں سنی جائے گی, دو کا حصہ نکال کے رکھا جائے. تین اسٹیپ کو میں پھر دوہرا دوں, بات کو آگے بڑھاؤں. اگر لا علمی ہو کہ مرنے والے کی بیوہ کے پیٹ میں کتنی اولادیں ہیں تو صرف ایک لڑکے کا حصہ نکالا جائے. اگر احتمال آ گیا کہ ایک سے زیادہ ہے تو وارثوں سے پوچھیں, وارث راضی ہو گئے تو مسئلہ ہی ختم, دو کا حصہ نکال کر رکھ دیں. وارث راضی نہیں ہوئے تو وارثوں کی حالت دیکھی جائے, عادل ہیں بھروسے والے ہیں پیسے کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کے حق کی پابندی کرتے ہیں, پتا ہے کہ قابل بھروسہ آدمی ہے تو ایک کا حصہ رکھیں گے, احتمال آ رہا ہے کہ دو حصہ ایک کا رکھیں گے باقی جائیداد تقسیم کر دیں, اور بعد میں جو کمی ہوگی وہ ان وارثوں سے واپس لے لیں. اور اگر وارثوں کے بارے میں پتا چلا کہ نہیں یہ بددیانت ہے دھوکے باز ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں, تو پھر جب احتمال ہو کہ دو لڑکے ہیں تو دو کا حصہ نکال کر رکھا جائے, اور اس کے ساتھ ہی یہ حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میراث کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آئیے کہ میراث کس طرح تقسیم کی جائے گی. شوہر اور بیوی کا مسئلہ ختم ہو چکا, اس کے بارے میں اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی, وہ بات کو مکمل کر. میراث تقسیم کرتے وقت جتنے بھی کسی کا رشتے دار ہیں اس کے تین گروہ ہوں گے, سب سے پہلے حقدار اس کے والدین اور اس کی اولاد ہیں, لیکن ان میں سے جتنے زندہ ہیں وہ حقدار ہیں. باپ ماں بیٹا بیٹی سب زندہ ہیں, سب کو حق ملے گا. باپ مر گیا, ماں بیٹا بیٹی ہے, باپ مر گیا, اس کا کوئی حق نہیں, سب کو حصہ نہیں, یہ جو تین زندہ ہیں ان کو حصہ ملے گا. اسی طرح اولادیں مر چکی ہیں, والدین زندہ ہیں, اولادوں کا کوئی حق نہیں, جو زندہ صرف اس کو اس میں سے حق ملے گا, مردہ کا کوئی حق نہیں. البتہ ایک ایکسپشن ہو جاتا ہے اس رول میں, جو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہم بیان کریں گے, آج کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے والدین اور اولاد کا مسئلہ. اب اگر مرنے والے کا صرف ایک وارث, صرف ایک, خالی باپ ہے, خالی ماں ہے, خالی لڑکے ہیں, خالی لڑکیاں ہیں, صرف ایک وارث, تو کوئی مسئلہ نہیں, ساری جائیداد اس کے حوالے, سب اس کا حق ہو گیا, وہ لے جائے گا. اگر اس کا کوئی اور وارث نہیں, صرف ایک وارث, پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ, اس کے وارث ایک سے زیادہ ہے, لیکن فرض کیجئے خالی والدین, یعنی باپ اور ماں ہے, اولاد نرسی کوئی نہیں, غیر شادی شدہ آدمی کا انتقال ہو گیا, شادی شدہ کا انتقال ہوا لیکن بالکل ابتدا میں اولاد پیدا نہیں ہوئی, خالی والدین. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ چار وارث ہیں ابھی حقیقت میں, باپ ماں لڑکے لڑکی, یہ چار والد. اب اس سے جتنی صورتیں بن سکتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. یقینی طور پر بھول جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سارا کار نہیں ہے. خالی ایک ہے, اس کا سارا حق ہو, ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں, فرق کیجیے باپ اور ماں یا لڑکے اور لڑکیاں ہیں, یہی صورت زیادہ ہے. لڑکے اور لڑکیاں ہیں, لڑکے اور لڑکیاں دیا جائے گا کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل اور دوگنا حصہ ملے. جدید علم حساب نے, ریاضی نے, ہنسا نے بہت ترقی کی ہے, اور وہ آپ کو اس کے سلسلے میں, تقسیم کے سلسلے میں طریقہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تقسیم کریں, ایکویشن بنائی جا سکتی ہیں, مسائل طے کیے جا سکتے ہیں. لیکن علماء جو طریقہ تقسیم کا اختیار کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ جب بیٹے اور بیٹیاں ہوں, صرف خالی لڑکے ہیں سارا ان کا, خالی لڑکیاں ہیں سب ان کا, برابر برابر, خالی باپ ہے سب اس کا, خالی ماں ہے سب اس کا پورا حق, پوری میراث اس کی ہو جائے. لڑکے ہیں کئی لڑکے ہیں سب ان کا, سب کو برابر سے مل جائے. کئی لڑکیاں ہیں ساری جائیداد ان کی, سب کو برابر سے مل جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, لڑکے اور لڑکیاں ہیں دو مختلف جنسوں پہ لوگ جمع ہو گئے, مذکر نر اور مادہ مذکر و مؤنث. اب اس کا طریقہ یہ ہے, شریعت یعنی جو علماء نے اختیار کیا, یہ کوئی شرعی چیز نہیں, تو اپنی مرضی سے جتنا آپ تقسیم کریں, بس اس کا خیال رکھنا کہ لڑکی کو جتنا حصہ ملے لڑکے کو اس سے دوگنا ملے گا. تو علماء اس کا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جتنے کسی کے لڑکے ہوتے ہیں اور جتنے کسی کی لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکوں کو دو سے, لڑکوں کی تعداد کو دو سے ضرب دے دیتے ہیں, اور ضرب دینے کے بعد لڑکیوں کی تعداد اس میں جمع کر دیتے ہیں. فرض کیجیے ایک شخص کے تین لڑکے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں. اب یہ کرتے ہیں کہ وہ تین لڑکوں کو دگنا کر دیتے ہیں, دو سے ضرب دے دیتے ہیں, چھ ہو جاتے ہیں, اور دو لڑکیاں ہیں, چھ اور دو آٹھ. اب اس کی میراث کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور تقسیم کرنے کے بعد ہر لڑکے کو دو دو حصے دیے جاتے ہیں اور ہر لڑکی کو ایک ایک حصہ دیا جاتا ہے. بعض مقامات پر اب یہ تو مجمع جو کہ سب جدید علم حساب سے واقف ہے, اس لیے اس کے لیے تو بات ذرا سے جدید ہوگی, لیکن بعض جہاں پر حساب سے واقف لوگ نہیں ہوتے ہیں, بعض سکا جاننے والے بھی اس مقام پر ایک ٹھوکر کھا جاتے ہیں, جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ واضح کیا جائے. اگرچہ ضرورت نہیں ہے اس مجمع کے سامنے جو جدید تعلیم کو حاصل کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی میں وہ بتا دوں کہ جائیداد کو براہ راست اس طرح تقسیم نہیں کریں گے کہ لڑکوں کے لیے دو حصے رکھ دیں, لڑکیوں کے لیے ایک حصہ رکھ دیں, پھر ایک حصے میں سے لڑکیوں کو دے دیں, دو میں سے لڑکوں کو دے دیں. یہ تقسیم کا طریقہ غلط. مثلاً میں مثال دے دوں, 3000 ایک آدمی چھوڑے, کچھ لڑکے ہیں کچھ کے عدد کو دوگنا کر دیا جائے گا, پھر لڑکیوں کے عدد کو اس میں جوڑ دیا جائے گا. مثلا چار لڑکے, اس مثال میں چار لڑکے ہیں دو لڑکیاں, اب چار کو دگنا کریں گے آٹھ لڑکے اور دو لڑکیاں اس کو جمع کی آٹھ میں دس ہوئے, دس ہوئے. اب دس ہونے کے بعد 3000 جو جائیداد تھی اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے, ہر حصہ 300 کا بنا, ہر لڑکی کو دو دو حصے دیں گے یعنی 600, ایک حصہ 300 کا ہے لڑکے کو, ہر لڑکے کو 600 ملیں گے, 6 × 24 2400 لڑکوں کو مل گئے, ہر لڑکی کو ایک ایک حصہ ملے گا, دو لڑکیاں ہیں 300 × 600 2400 600 300, جائیداد کس طرح تقسیم ہو گئی تو شریعت کی پوری پوری پابندی ہو گئی. تو پھر میں واضح کر دوں کہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن جو کہ گفتگو سب سنتے ہیں, اس لیے جائیداد کو پہلے مرحلے پر لڑکے اور لڑکی کے لیے تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ لڑکوں کو دو حصے دے دو لڑکی کو ایک حصہ, جائیداد کو اسی طرح رکھا جائے گا, لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد کو جوڑا جائے گا کہ لڑکوں کو دگنا کر کے لڑکیوں کی تعداد کو جمع کیا, اب جو عدد آیا مثلا 10 کا اس سے جائیداد کو تقسیم کیا, پھر جو حصہ بنا ایک حصہ ہر لڑکے کو دو دو دے دیں گے, ہر لڑکی کو ایک ایک دے دیں گے, اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی. تو خالی ایک وارث ہو اس کا طریقہ, خالی لڑکی اور لڑکیاں اس کا طریقہ بتا دیا, اب اگلے مرحلے میں والدین ہوں اولاد ہوں ایک لڑکا ہو کئی لڑکیوں اس کی تفصیل ان شاء اللہ آئے گی. گفتگو شروع ہو چکی ہے, شاید صرف آئندہ ہی تقریر کے اندر یہ پورے مسائل پہلے گروہ کے مکمل ہو جائیں. اب میراث کی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے باقی بچتے ہیں اور یہ مسئلہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ دنیا دارو بالبلاء مخفوفہ, دنیا ایک ایسا گھر جو ہر وقت بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے. مولا کائنات سے بہتر اس دنیا کا اور اس دنیا کے حالات کا تجزیہ اور کون کر سکتا ہے, خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, رسالت رسول کو تسلیم کرنے والا ہو یا تسلیم نہ کرنے والا ہو, ولایت اہل بیت کا قائل ہو یا قائل نہ ہو, آخرت کو تسلیم کرتا ہو یا عقیدہ آخرت کا مذاق اڑاتا ہو, اس دنیا میں ہر ایک کو زندگی گزارنا ہے اور اس دنیا کی مصیبتیں اور آفتیں اور پریشانیاں ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیے رہیں گی. اس دنیا کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہمارے سامنے مومن آ رہا ہے یا منافق آ رہا ہے, ہمارے سامنے ماننے والا آ رہا ہے یا انکار کرنے والا آ رہا ہے, ہمارے سامنے مسلم آ رہا ہے یا مرتد آ رہا ہے. دنیا کے جو قوانین, فطرت کے جو قوانین, وہ ہر ایک کے لیے مشترک اور ہر ایک کے ساتھ قدرت اور فطرت پورا پورا انصاف کرتی. اب ایک انسان کی زندگی دیکھ, کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی زندگی ہوتی ہے, بیماریاں آ رہی ہیں, جسمانی عوائد آ رہے ہیں, مال کی کمی آ رہی ہے, اولاد کی کمی آ رہی ہے, کبھی بڑوں کا خوف ہے, کبھی حکومت کا خوف ہے, کبھی کاروبار کی پریشانی, کبھی پیسے کی پریشانی, کبھی تعلیم کی پریشانی, کبھی کیریئر بنتے بنتے بگڑا جا رہا, کبھی تمام زندگی کا اثاثہ ایک آن میں ہاتھ سے نکلا جا رہا. اب ہر ایک کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں, چاہے وہ اسلامی دنیا کے لوگ ہوں یا کفر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ, آفتیں ہر ایک کے پیچھے, مصیبتیں ہر ایک کے پیچھے. اگر 10 سال کوئی راحت سے گزارتا تو 10 سال اسے مصیبت سے گزارنا ہی پڑتے, اور اگر کسی کے 10 سال مصیبت سے گزرتے تو یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اسے راحت و آرام ملتا. تو اب مصیبتیں اور پریشانیاں کسی کو نہیں چھوڑیں, آفتیں اور مصیبتیں کسی کا پیچھا نہیں چھوڑیں, ہر ایک کے پیچھے لگیں, ہر ایک کو پریشان کیے ہوئے. اب یہ آفتوں کو تو آنا ہی آنا, مصیبتوں کو تو نازل ہونا ہی ہونا. شریعت نے ہمارے لیے اس موقع پر ایک اصول سامنے رکھا کہ دیکھو جب مصیبتیں آئیں گی تم ان سے بچ تو نہیں سکتے ہو, وہ تو آ کر رہیں گی. اب اگر تم ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو تو یاد رکھو کہ ان مصیبتوں کے اختتام پر تم ہمیشہ کامیاب ہوگے, اور وہ کون سی صفت ہے؟ امیر المومنین اس موقع پر جب لشکر اسلامی فیل کی جانب حرکت کر رہا تھا, ایک خرطبہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا, من رکبہ موقب صبر یا سبھی ضلع میدان سفر, جس نے صبر کو اپنی سواری بنا لیا, جس نے صبر کرنا سیکھ لیا, جو صبر کے گھوڑے میں سوار ہو گیا, وہ صبر کا گھوڑا ہمیشہ اسے کامیابی اور کامرانی کے میدان میں لے جاتا ہے, صبر کا گھوڑا ہمیشہ اسے نجات دلایا کرتا ہے, صبر کرنے والا ہمیشہ آفتوں اور مصیبتوں سے بڑے آرام اور اطمینان سے نکل آتا. یہ آج کا دور اور آج کا زمانہ, یہ جب انسان کی ترقی تہذیب و تمدن کے ذریعے ترقی نے انسان کو اور زیادہ آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا, جب دنیا کے قریب آنے کی وجہ سے انسان کو بیرونی دنیا کے حالات ہر ہر لمحے پتہ چلتے رہتے ہیں, اور جو فطرت انسانی میں ایک جذبہ موجود کہ انسان ہمیشہ اپنے سے برتر کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ہمیشہ اپنے سے برتر کی نقالی کرتا ہے, ہمیشہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی جذبے نے نسل انسانی کو ترقی کروائی. لیکن آج دنیا کے اتنے قریب آنے کی وجہ سے انسان
آفتوں اور پریشانیوں میں گھرتا اور پھر دوسروں کو خوشحال دیکھتا ہے تو وہ اور زیادہ گھبرا جاتا ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اگر اس کا سہارا دینے کے لیے روحانیت موجود نہ ہو, کوئی مذہب موجود نہ ہو, کوئی دین موجود نہ ہو, اسے کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا نہ ہو, تو وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مغربی دنیا کے اندر تیزی سے پیدا ہوتی چلی جا رہی. ہمیں وہ دنیا بڑی خوبصورت لگتی, ہمیں وہ دنیا بڑی چمکدار لگتی, لیکن جیسا کہ محاورہ بھی ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی, وہاں کے حالات دیکھنے والے, وہاں کے حالات سے واقفیت رکھنے والے بخوبی آگاہ کہ آج کس منزل پہ پہنچ چکی ہے وہ دنیا کہ جہاں پر انسان کے دماغ کا توازن خراب ہونا ایک عام کی بات ہو چکی, انسان کا بریک ڈاؤن ہو جانا ایک عام مرض بن چکا, جہاں ذرا ذرا کی بات سے خودکشی کر لینا عام طریقہ اور رواج بن چکا ہے, جہاں کسی کو جب تک کہ وہ خاص پاور گولیاں استعمال نہ کرے, جب تک کہ وہ سلیپنگ پلز نہ استعمال کرے, اس وقت تک اسے نیند نہیں آیا کرتی ہے, جہاں ہر آدمی کے لیے اپنا ذاتی تحفظ بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور جہاں پہ ہماری طریقے سے پیری اور مرغی کرنے والے, تعویذ اور دعائیں دینے والوں کا کاروبار پورے عروج کے اوپر, یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام بدل کر ماہر نفسیات رکھ لیا, لیکن بات وہی, نام بدلنے سے فرق نہیں پڑا کرتا. یہ ذہنی پریشانیاں جو آج دنیا میں بڑھتی جا رہی, ہر آدمی پریشان ہے, کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انجام کیا ہوگا, کس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی. وہ مغربی دنیا جو ہم سے زیادہ محدود ہو چکی, جس کے خرچ ہم سے کم ہو چکے ہیں, یہاں ہمارے یہاں تو اب تک یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک کمانے والا کماتا ہے, دس کھانے والے کھاتے ہیں, اس کے باوجود کسی نہ کسی طرح گزارا ہو رہا ہے, وہاں تو حالت یہ ہوتی ہے. آپ اس سے زیادہ واقع سے میں کیا آپ کو بتاؤں, لیکن گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے حالت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا بالغ ہوا اور والدین سے گھر سے نکالا, جاؤ کماؤ اور خود کھاؤ, شوہر الگ ملازمت کرے گا, بیوی الگ ملازمت کرے گی, اگر ایک ساتھ سب سے بھی جائیں گے تو شوہر بیوی کا ٹکٹ نہیں لے گا, بیوی شوہر کا ٹکٹ نہیں لے گی, اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. جہاں اولاد اور بیوی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا, تو والدین کے بارے میں تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرے گا. جہاں پر ہر انسان سمٹ کر اپنا خرچہ اٹھا رہا ہے اپنی آمدنی سے, پھر بھی ہر ایک کی زبان پر یہی شکوا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, مصیبتیں ہمیں گھیرے میں لے رہی, اور دوسری طرف ہم اپنے ماحول کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک آدمی پندرہ پندرہ اور دس دس کا خرچہ اٹھا رہا بڑی مشکل اور پریشانی کے ساتھ, لیکن بہرحال برداشت کر رہا ہے. اس دنیا کو اور اس دنیا کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا فرق کیا. اور یہی وجہ کہ آج مغرب کی دنیا میں جو بے چینی پیدا ہو رہی کہ کوئی انہیں اس طرف ہدایت کرنے والا نہیں, انہیں خدا نہیں چاہیے, انہیں رسول نہیں چاہیے, انہیں قیامت نہیں چاہیے, انہیں اپنی پریشانیوں کا حل چاہیے, انہیں ذہنی سکون چاہیے, اور یہ ذہنی سکون ہمیشہ مذہب کے دامن میں ملتا ہے. چنانچہ ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ دیکھو پریشانیاں ہر ایک کو گھیرے ملیں گی, مصیبتوں کا شکار ہر ایک ہوگا جو دنیا میں آیا ہے. اب دنیا دار البلائے محفوظ, دنیا ایسا گھر ہے کہ جس کو بلاؤں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا, جو دنیا میں آیا وہ دنیا میں نہیں آتا, وہ بلاؤں کے گھیرے میں آتا ہے, وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے گھیرے میں آتا ہے, اور اسی گھیرے میں اس کو زندگی گزارنا ہے. اس سے بچ نہیں سکتا, اس سے بھاگ نہیں سکتا, صرف ایک طریقہ اس سے بچنے اور بھاگنے کا, وہ انشاءاللہ تقریر کے دوران آ جائے گا, ورنہ اسی دنیا میں رہنا ہے, اس سے بچنا ممکن نہیں. اب اگر کوئی چیز آپ کے ذہن کی کوئی پناہی کرنے والی نہ ہو, وہی حالت ہوگی کہ معمولی معمولی بات پہ انسان پاگل ہو جائے گا, معمولی معمولی بات پر انسان نفسیاتی مریض بن جائے گا. تو شریعت نے ہمیں بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہمیشہ مدد طلب کرو, ہمیشہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو, مگر کس چیز سے؟ سورہ بقرہ گواہی دے رہا ہے, صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ صبر کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ نماز سے پہلے خدا نے اس کا تذکرہ کیا. اب صبر میں اور جو ہر انسان صبر کرتا ہے, شریعت کے صبر میں اور ہر آدمی کے صبر میں فرق کیا ہے, یہ چیز واضح ہو جائے تو میں اپنے موضوع کو آگے بڑھا سکتا ہوں. آفتیں اور پریشانیاں سب پہ آتی, سب کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, نامحالہ ہر آدمی صبر کرتا ہے. آفت نے گھیرا, پریشانی نے گھیرا, مسلم ہو یا مغربی دنیا کا آدمی, وہ آفتوں اور پریشانیوں میں گھر کے کیا کرتا ہے؟ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتی ہے. تو ایک طرح سے ان کا بھی صبر صبر, اور وہ صبر بھی صبر ہے جیسا قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ وہ صبر جو ہے وہ مجبوری کا صبر ہے, آفت آئی ہے اس کو برداشت کرنا. نتیجہ کیا ہے کہ جسم برداشت کر رہا ہے, ذہن پریشان ہے, اور ذہن کی پریشانی ان تمام بیماریوں کو پیدا کر دیتی ہے جو جدید تہذیب کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئی. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اپنے ذہن کو سکون رکھو, یعنی صبر کی صلاحیت پیدا کرو اس اطمینان کے ساتھ. جس اطمینان کے ساتھ امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
ان صبر لا یعدم الصبر الظفر، یہ ناممکن ہے کہ کوئی صبر کرے تو کامیابی اس کے قدم نہ چومے. وہ ان طال الزمان، ہاں زمانہ لمبا ہو سکتا ہے، عرصہ تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی تمہارے قدم پر آئے گی. تو کیا فرق ہوا اس مجبوری کے صبر میں اور شریعت کے صبر میں؟ کہ مجبوری کے صبر میں مصیبتیں جسم پر آ رہی ہیں، ذہن بھی پریشان. شریعت کی کہتی ہے کہ مصیبتوں کو جسم پر آنے دو، اپنے ذہن کو پرسکون رکھو، یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی پالنے والا ہے، کوئی ہدایت کرنے والا ہے، اور اس نے ہمیں صبر کا حکم دیا، یہ کہہ کر کہ جس نے صبر کیا کامیابی نے اس کے قدم چومے. ذہن کو پرسکون رکھنا سیکھ لیا، اس کے بعد کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ انسان بے صبری کر کے، بے چینی کر کے، مصیبت سے جلدی بھاگنے کی فکر میں اس سے بڑی مصیبت کا شکار اپنے آپ کو کر لیتا ہے. یہ معروف روایت، یہ مشہور واقعہ جو بار بار پڑھا جاتا ہے، میں اپنے موضوع کی مناسبت سے دوہرا دوں. امیر المومنین سفر کر رہے ہیں مدینے سے کوفہ کی جانب. مولا کا دارالخلافہ کوفہ اور مولا کا تقریباً پورا خاندان مدینے میں، مدینے اور کوفہ کے بیچ میں آنا جانا پڑتا. سفر کر رہے ہیں، دوران سفر چلتے چلتے نماز کا وقت آ گیا اور میرے مولا قصبے میں داخل ہوئے. وقت نماز تھا، مولا نے اپنے گھوڑے کو مسجد کے باہر باندھا اور اس کے بعد نماز کے لیے اندر تشریف لے. اب کیونکہ حکم الہی یہ کہ جب بھی کوئی کام کرو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بھی کرو تو اپنی جانب سے پوری سختی کرو، اپنی جانب سے پوری احتیاط کرو. وہ پیغمبر اسلام کا واقعہ کہ جب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے قریب آئے، اونٹ سے اترے، اترنے کے بعد اونٹ کے پیروں کو باندھا، باندھنے کے بعد رسی کو درخت سے باندھا، ایک عربی قریب سے گزر رہا تھا، عرب کا ایک بدو قریب سے گزر رہا تھا، بڑا تعجب ہوا اسے، بڑا حیران ہوا. پیغمبر اسلام کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ہمیں توکل کا سبق بار بار دیا، توکل میں نے خدا پر بھروسہ، خدا پر اطمینان، خدا کی ذات پر یقین، آپ نے تو ہمیں بار بار توکل کا سبق دیا ہے، آپ نے تو ہمیں بار بار خدا پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا ہے، پھر اس وقت میں کتنی عجیب بات دیکھ رہا ہوں، کیا آپ کو خدا پر بھروسہ نہیں جو آپ نے اتنی رسی کے ساتھ، اتنی سخت رسی کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھا، جس کے بعد اونٹ کی نکیل کو ایک درخت کے اندر باندھا. ہم نے تو آپ کے منہ سے بات سن کر اتنا خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم اپنے جانوروں کو جنگل میں لے جایا کرتے تھے چرانے کے لیے، اپنے جانوروں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، دلے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں جنگل کے اندر، کہ اللہ کا بھروسہ کرتے ہوئے اللہ حفاظت کرے گا ہمارے دلے کی، خود ہی واپس آ جائے گا اگر اسے واپس آنا. لیکن آپ ہم کو سبق دے رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہی، ہمیں تو اللہ پر بھروسے کا سبق دے رہے ہیں اور خود ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو خدا پر بھروسہ نہیں. پیغمبر اسلام نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ اے شخص یاد رکھ، توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر گھر میں آ کر بیٹھ گئے کہ خدا ہماری مدد کرے گا، ہم خدا پر بھروسہ کر رہے، توکل یہ ہے جیسا میں نے کیا کہ رسی کے ساتھ پوری مضبوطی سے اونٹ کو باندھا، اس کے بعد بھی میں نے اطمینان نہیں کیا، شاید رسی ڈھیلی ہو جائے، اونٹ کی مہار کو، اس کی نکیل کو درخت سے باندھا تاکہ اونٹ بھاگنے نہ پائے. اتنے سامان حفاظت کے مہیا کرنے کے بعد اب تمہارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں، اب اس سے بڑھ کر کیا حفاظت کر سکتے ہو؟ یہاں سے توکل شروع ہوا، یہاں انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرے، اس سے زیادہ اس کے لیے ممکن نہیں. اس کے بعد سے اب اللہ کا بھروسہ شروع ہوا کہ اب بھی اگر اونٹ بھاگ جائے تو اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، اب تو کوئی راستہ نہیں تھا. ایک اٹھا کر اپنے پیسے گھر میں پھینک دے، بازار میں پھینک دے، اللہ کو بھروسہ کر رہا ہوں، یہ توکل نہیں. توکل یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر تجوری کے اندر تالا لگا کر چابی کو چھپا کر رکھا، پھر بھی کوئی چابی نکال کر اور سیف کھول کر لے جائے، یہ ہے توکل. اب اس سے زیادہ احتیاط ممکن نہ. اور جہاں تک تو نے یہ کہا کہ تو اپنے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دیا کرتا ہے اللہ کے بھروسے پر، یہ تیرا توکل نہیں، اس لیے کہ اگر کسی کو توکل مانا جائے تو یاد رکھ وہ بھیڑیا جو جانور کھانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ پہ توکل کرتا ہوا نکلتا ہے کہ اللہ آج میری روزی کا بندوبست کرے گا، اللہ آج میری روزی کا انتظام کرے گا. تو نے بھی توکل کیا، اس نے بھی توکل کیا، خدا کو دونوں کے توکل کو دیکھنا ہے. بال بازے دیگر، اگر آپ نے پیسے اٹھا کر بے احتیاطی سے گھر میں پھینک دیے، آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، جو گھر سے نکل رہا ہے وہ بھی خدا پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے، اللہ پہ توکل کر کے نکلتا ہے، تو دونوں کا بھروسہ ٹکراتا ہے. تمہارا ضمنی بات آ گئی کہ امیر المومنین نے اپنے گھوڑے کو درخت پہ باندھا، جس کے بعد بھی امیر المومنین نے یہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھوڑے کی لگام ڈھیلی پڑ جائے، درخت پہ یہ نکل گئے، یہاں سے نکل بھاگے. مشہور واقعہ ہے، صرف میں اپنے موضوع کے لیے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے دیکھا ایک عربی باہر مسجد کے باہر کام کر رہا تھا، میرے مولا نے کہا کہ چند لمحوں کے لیے میرے گھوڑے کی حفاظت کرتا رہے، میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا کہ اے مسافر جا، میں تیرے گھوڑے کو دیکھ رہا ہوں، مطمئن ہو کر جا، اطمینان کے ساتھ جا، تیرے گھوڑے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. امیر المومنین ایک مرتبہ مسجد میں چلے گئے, نماز پڑھی, نمازیوں نے مولا کائنات کو پہچان لیا, جس میں کتنے ہی ایسے تھے جو مدینے کی زیارت کر کے آ چکے تھے, کوفہ امیر المومنین سے مل کے آ چکے تھے, گفتگو ہونے لگی, بات چیت ہونے لگی. ایک مرتبہ مولا جلدی سے کھڑے ہو گئے, لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ کہاں چلے؟ جواب دیا کہ بہاری شریف شخص کو میں نے زحمت دی تھی, وہ میرے گھوڑے کو دیکھتا رہے, اب دیر ہو رہی ہوگی, اسے تاخیر ہو رہی ہوگی, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا, اسے مزید زحمت میں ڈالنا بیکار ہے, آؤ چلو پہلے اس کے گھوڑے کو حاصل کر لیں, اس کے بعد ان سے بات چیت کریں گے. اور پھر میرے مولا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے, لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا یا امیر المومنین یہ پیسے کس لیے؟ جواب دیا بیچارے نے بڑی زحمت میری خاطر اٹھائی ہے, اگر کہ اس نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں اسے کچھ انعام دوں, یہ 2 درہم میں اسے دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی زحمتوں کا بدلہ ہو جائے. اور یہ کہہ کے مولا کائنات باہر آئے, لیکن جب باہر آئے تو نمازی یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ امیر المومنین کے گھوڑے کی لگام غائب ہے, گھوڑا جو ہے وہ اطمینان سے مسجد کے باہر جو گھاس لگی ہے اس سے چل رہا ہے. میرے مولا نے یہ منظر دیکھا, بغیر لگام سے سواری کیسے کی جائے؟ ظاہری اسباب نبی اور امام کو بھی چاہیے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص سے کہا کہ ایسا کر, بازار میں جا کر ایک لگام خرید لا. اور یہ کہہ کے امیر المومنین نے اسے کچھ پیسے دیے. تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے آیا, میرے مولا کے حوالے ایک لگام کی. میرے مولا نے لگام کو دیکھا, حیران ہو گئے, یہ تو وہی لگام ہے جو میرے گھوڑے کے منہ میں پہلے سے لگی ہوئی, یہ تو میرے گھوڑے ہی کی لگام ہے, یہ تجھے کہاں ملی؟ کہا کہ یا امیر المومنین میں گیا تھا بازار میں, میں نے دیکھا ایک عرب کا دیہاتی ایک عرب کا بدو لگام ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 2 درہم کی یہ لگام ہے, جس کو خریدنا ہے خرید لے. میں نے یہ دیکھا کہ بڑی سستی مل رہی ہے, اتنی سستی تو لگام نہیں ہوتی, میں نے فوراً 2 درہم اس کو دے کر وہ لگام لے آیا. امیر المومنین نے سنا, کہا تم نے پہچانا؟ یہ وہی شخص ہے جسے میں اپنے گھوڑے کی حفاظت سونپ کے گیا تھا, لیکن اس نے اس گھوڑے کی لگام کو چرا کر بازار میں اسے فروخت کر کے 2 درہم حاصل کیے. پھر میرے مولا نے سب کو مخاطب کیا اور کہا دیکھو یہی ہوتا ہے کہ یہ 2 درہم اس عرابی کے مقدر میں لکھے ہوئے تھے, خدا نے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ آج اس کو 2 درہم انعام دیا جائے گا, آج اسے 2 درہم ملے گا, اور یہ 2 درہم اس کے پاس حلال طریقے سے آ رہے تھے, جائز طریقے سے آ رہے تھے, مگر اس نے بے صبری کی, اس نے جلدی کی, اس نے انتظار نہ کیا, تو اب 2 درہم جو ملنے والے تھے وہ تو اس کو مل گئے, لیکن پہلے حلال طریقے سے ملتے, جائز طریقے سے ملتے, اب حرام طریقے سے اس نے حاصل کیے, اب ظلم سے اس نے حاصل کیے, تو جو لکھا تھا وہ تو مل گیا, لیکن بس اپنی بے صبری سے اس نے حلال کو حرام میں, جائز کو ناجائز میں, اور ثواب کو عذاب میں تبدیل کر دیا. بس اس دنیا کا بھی یہی مسئلہ کہ جو مقدر کے اندر لکھا ہوا, البتہ شرائط کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, جیسا میں گزشتہ تقریر میں بتا چکا ہوں کہ فلاں شخص یہ محنت کرے گا تو اسے ملے گا, لیکن اب انسان بے صبر ہے, بے چین ہے, چنانچہ وہ اپنی بے صبری اور بے چینی کی بنا پر اس سے برداشت نہیں ہوتے حالات, وہ اپنی مصیبتوں کو دیکھتا ہے, وہ پریشانیوں کو دیکھتا ہے, مثلاً پیسے کی بات, اب اسے پیسہ چاہیے ہے, اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے وہ حلال اور حرام کا امتیاز اٹھا دیتا ہے, اگر ملنے والے ہیں مقدر میں تو مل کر رہیں گے, لیکن اپنی بے صبری کی وجہ سے, اپنی جلد بازی کی وجہ سے حلال کو اس نے حرام میں تبدیل کر دیا. تو یاد رکھیے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گی, لیکن اگر انسان صبر کرے تو اب ثواب کے ساتھ وہ چیز ملے گی, جائز طریقے سے وہ چیز ملے گی, سکون اور اطمینان کے ساتھ ملے گی, لیکن اگر صبر کے دامن کو چھوڑ دیا, بے صبری کو اختیار کیا, تو چیز وہی ملے گی. بس ہوگا یہ کہ انسان اس سے بڑی مصیبت میں, انسان عذاب میں, انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ جو چیز ملنے والی ہوتی ہے وہ ملتی ہے, بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا جو ہے وہ آرام اور اطمینان سے مصیبت سے دامن چھوڑا کے آ جاتا ہے, اور صبر نہ کرے انسان تو جو بے صبری اس کا مظاہرہ کیا تھا, اس نے ایک مصیبت آئی, چھوٹی سی مصیبت آئی, آفت آئی, اب اگر اس کو برداشت کر جائیں, اب اگر اسے صبر کر جائیں تو بڑے آرام سے اس آفت سے نکل جائیں گے, اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اس سے تو نکلیں گے, اس سے بڑی آفت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. محمد ابن مرازم, یہ روایت ہے امام کی جسے محمد ابن مرازم نے نقل کیا ہے, کہ ایک مرتبہ میں اور مصادق, یہ بھی امام کے غلام ہیں, صادق آل محمد, امام جعفر صادق علیہ السلام, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے امام کے حالات, اور اکثر امام کی ولادت اور شہادت میں یہ موضوع بیان کیا جاتا ہے کہ امام نے جو دور گزارا تھا, جب امام وہ دور ابتدائی تھا, ابتدائی دور امام کا وہ تھا کہ جس میں بنو عباس بنو امیہ لڑ رہے تھے, اور امام کو موقع مل گیا اطمینان کے ساتھ تبلیغ دی. لیکن جب بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو ان کو سب سے بڑا خطرہ امام سے تھا, اس لیے کہ امام کے نام ہی کو استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا اور خلافت کو حاصل کیا. تو چھٹے امام کے بارے میں عام طور پر یہی سنا جاتا کہ پورا عہد امامت ان کا ایسا گزرا کہ آرام سے انہوں نے تبلیغ دی, مگر یہ بات غلط. ابتدائی عہد جب بنو امیہ اور بنو عباس لڑ رہے تھے تب تو امام نے تبلیغ کی تھی اس سہولت و آرام کے ساتھ جو خدا نے عطا کی، جو خود ایک ثبوت کہ امیر المومنین سے لے کر چھٹے امام تک تمام ائمہ نے صبر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنا موقع مل گیا ان اماموں کو کہ دین کے تمام حقائق ہم تک پہنچا دے، اور اگر معاذ اللہ امیر المومنین ہی پہلی منزل پہ بے صبری کر جاتے، آپ کو چنتا دیکھتے تلوار نکال کر کھڑے ہو جاتے، وہیں پہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے تو اسلام ہی باقی نہ بچتا، اسلام نہ رہتا تو یہ حقائق دین، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیثیں، یہ ایمان کی خدمتیں سب ضائع ہو جاتی، ان کا موقع ہی نہ آتا. اتنا صبر کیا کہ پہلے امام سے لے کر پانچویں امام تک چار نسلیں گزر گئی صبر کرتے ہوئے، تب خدا نے پھل دیا، تب خدا نے آرام و اطمینان کا موقع دیا، تب خدا نے تبلیغ دین کا موقع دیا. تو بہرحال چھٹے امام کا ابتدائی عہد امامت بڑے آرام سے گزرا. آخر کے اندر منصور دبانے پہ کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی، چنانچہ منصور نے بار بار چھٹے امام کو پریشان کرنا شروع کیا. کبھی یہ حکم دیا جاتا تھا مدینہ چھوڑ دیجیے، کوفے میں آ کر رہیے، سارے عالم یہی رہتے. دو سال چھٹے امام نے مسلسل کوفے میں گزارے تھے اور دو سال کوفے میں بیٹھ کر تبلیغ دین کی تھی امام نے، اور یہی وہ دو سال تھے کہ جب امام ابو حنیفہ آ کر شاگرد بنے تھے چھٹے امام کے. پھر اس کے بعد بھی دو سال کا عرصہ گزرا، امام واپس مدینے آ گئے. بار بار امام کو منصور بلاتا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، موقع ملے بہانہ کوئی ہاتھ آئے اور میں امام کو قتل کرا دوں. اسی میں ایک دفعہ کا واقعہ، اب امام یا نبی جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، لیکن حکم خدا یہ کہ تم ہر وہ کام کرو جو کام ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرتا، یہ نبی اور امام کے لیے واجب، جن سے جان واجب، جان کا بچانا واجب. چھٹے امام کو منصور دوانتی نے بغداد بلایا. امام گئے بغداد اور اس نے امام کو قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر ایک موجودے کی مدد سے امام اس موقع پر اپنی جان امام نے محفوظ کر دی. منصور دوانتی نے گھبرا دی، وہ ایک موجودہ ہے جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. منصور دوانتی نے گھبرا کے کہا کہ مولا آپ چلے جائیے، جب تک رسول اللہ آپ بغداد سے چلے جائیے میں نے آپ کو آزاد کیا. امام چلے، محمد ابن مرازم نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کے والد مرازم اور مصادق، مصادق چھٹے امام کے بہت مشہور غلام، یہ دونوں چھٹے امام کے ساتھ اس سفر میں تھے. یہ لوگ واپس آ رہے بغداد سے چار فرقہ کے پانچ فاصلے پر ایک مقام صالحین. جب صالحین کے مقام پر پہنچے تو منصور کی جانب سے تو امام کو چھوڑا جا چکا، لیکن اس مقام صالحین کا جو تحصیلدار تھا، وہاں کا جو انچارج تھا، وہاں کا جو نگران تھا، جس کے ہاتھ میں وہ راستہ تھا، وہ سڑک تھی جس سے یہ لوگ گزر رہے، اس نے امام کا راستہ روک لیا اور کہا کہ میں آپ کو قتل نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گا، آپ واپس بغداد چلے جائیے، اس راستے سے آپ نہیں گزر سکتے. رات کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا. مصادق اور مرازم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور بار بار گھبرائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ منصور دوانتی نے ابھی تو ڈر اور گدا ہو کر امام کو رہا کر دیا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس کا خوف اترے گا، جب تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہوش و حواس ٹھکانے پہ آئیں گے، تب یقینی طور پر وہ دوسرا حکم جاری کرے گا کہ واپس لے آؤ ان کو، یہ بغداد میں رہیں. تو جو خوف و دہشت کی حالت ہوتی ہے جب انسان کسی سے فرار ہو رہا ہو، بھاگ رہا ہو، وہ ان دونوں غلاموں کی حالت تھی. بار بار منظر دیکھ رہے اور سامنے راستہ رکا ہوا، وہ تحصیلدار آگے جانے نہیں دے رہا، اب پوری حالت خوف کے مارے، دہشت کے مارے، اور بار بار امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا کوئی نہیں ہے یہاں پہ، سنسان سڑک ہے، رات کا وقت ہے، اکیلا ہی آدمی ہے، ابھی حکم دیجئے، ہم دو آدمی ہیں جوان اور طاقتور، ابھی اس کا گلا گھوم کر اس کو سمندر میں پھینک دیں گے، کسی کو پتا بھی نہ چلے گا کہ کیا پیش آیا، کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ کیا واقعہ ہوا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، ہم آرام سے نکل جائیں گے، دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے. لیکن امام بار بار کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، خدا خود ہی کوئی راستہ نکال دے گا. اب مصادق اور مرازم یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، شاید کبھی غبار بلند ہو رہا ہو، شاید گھوڑوں کے تاپوں کی آواز آ رہی ہو، شاید خلیفہ وقت کا حکم پہنچ رہا ہو، اور ہمارے ہاتھ بار بار بڑھ رہے تھے اس تحصیلدار کے گلے کی جانب، لیکن امام روک رہے ہیں، امام سمجھا رہے ہیں. یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا، وہ تحصیلدار بھی اس کے پاس کوئی حکومت کا حکم تو تھا نہیں کہ جو اس کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا، وہ تو بلا وجہ ضد میں آیا ہوا تھا، وہ بلا وجہ امام کا راستہ روکے ہوئے تھا. چنانچہ آدھی رات تک اس نے انتظار کیا، پھر وہ بھی تھک گیا، اس کو صبح اپنے کام پر واپس آنا، چنانچہ وہ سونے کے لیے گوشے میں چلا گیا. امام نے دیکھا وہ جا چکا ہے، مصادف اور مرازم سے کہا آؤ اب ہم نکل چلیں، راستہ کھل چکا ہے، اور آہستہ سے یہ تینوں اپنے گھوڑے آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے اس راستے سے نکلا ہے. جب کافی دور امام آ گئے، اس وقت امام نے ان غلاموں کو دیکھا اور کہا کہ ان رجل یخرج من الظل الصغیر فیقول ذلک فی الظل الکبیر. یاد رکھو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ایک چھوٹی سے پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، ایک چھوٹی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، مگر اس چھوٹی مصیبت سے بچنے کے نتیجے میں وہ بچتا نہیں ہے، بلکہ یدخل ذلک فی ذل القبیر، وہ اس سے بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا. ایک وہ جو کام ابھی ہمارے صبر نے کر دکھایا، اگر ہم صبر نہ کرتے تو ایک قتل کا گناہ آ سکتا تھا، بلکہ ایک قتل کا گناہ بھی اس معنوں میں نہیں کہ ناصبی دشمن امام ہے، اس کا راستہ یہ اس کو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے، مگر اب حاکم وقت کے بعد ایک قتل کا بہانہ آ سکتا تھا. وہ منصور جو بڑے عرصے سے بہانے کی تلاش میں ہے، خود بخود اس کو ایک بہانہ مل جاتا امام کے اوپر کہ انہوں نے قتل کیا ہے، چنانچہ اس کے بدلے میں قتل کیا جا رہا. دیکھو ہم نے چھوٹی مصیبت کا سامنا کیا، ہم نے صبر کیا، اور اس کے نتیجے میں خدا نے ہمارے لیے میدان کامیابی کھول دیا. اگر ہم صبر نہ کرتے تو اس سے بڑی مصیبت کے اندر پھنس جاتے. تو ہوتا یہی کہ بے صبری، اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیوں کرے؟ تو اس لیے صبر کرنا ہے کہ بعض اوقات بے صبری حلال کو حرام بنا دیتی ہے، جائز کو ناجائز بنا دیتی ہے، ثواب کو عذاب بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات بے صبری چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت میں تبدیل کر دیتی ہے، چھوٹے گناہ کو اس سے بڑے گناہ کی طرف موڑ دیتی ہے. جس کے سلسلے میں مشہور ترین واقعہ برسیسا عابد کا واقعہ تو میں نے مجالس میں کثرت سے پڑھا، صرف آپ کے لیے اس جانب اشارہ کافی کہ اس نے چھوٹی مصیبت سے بچنا چاہا، چھوٹی پریشانی سے بچنا چاہا، اس سے بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا. لیکن کس طریقے سے انسان بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ تھوڑی تفصیل جاتا ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر پورا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے جو اس چیز کی گواہی دے رہا کہ نشست کا وقت ختم ہو گیا. باقی موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعے کی تقریر میں مکمل ہو جائے. صبر کا موضوع، صبر کی کئی قسمیں، صبر مصیبت، صبر اکار، صبر معصیت. صبر مصیبت انشاءاللہ آئندہ ختم ہو جائے گا، پھر صبر کے باقی دو قسمیں دو اور ہفتے میں آ جائیں گی، اور یہ موضوع مکمل طریقے سے اختتام کو پہنچ جائے گا. گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی اہم مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی مومنین انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سننا.
مگر کسی بھی والدین کو کہ بیٹے کے انشورنس سے کیسے ملے، یعنی مر جائے مرنے پر، تو اس کے کیا ہوگی، کس طرح سکیم ہوگی
بیٹے کے مرنے پر والدین کو؟
ایک لاکھ اگر پاس کریں ملے اس کے والدین،
یعنی کہاں سے ملے؟
انشورنس کمپنی سے.
اچھا، انشورنس کے مسئلے میں علماء میں ایک اختلاف چلا رہا ہے کہ انشورنس کے اندر تو آپ نے کسی کا نام لکھا ہوا ہے پالیسی کے، ایک فلاں آدمی کو ملے گا جس کو بھی آپ نامنیٹ کرتے ہیں، وہ اسی آدمی کا حق ہے یا وہ خالی فارم بھرنے کی حد تک اس کا نام ہے، لیکن وہ تمام والدوں میں تقسیم ہوگا. اس میں علماء میں اختلاف چلا رہا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو تھوڑی تفصیل جاتا ہے. انشاءاللہ میراث کے مسائل میں ہم آئندہ اسے مکمل کریں گے، لیکن بہرحال اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ مجھے والدین کو ملے والدین استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تقسیم کریں گے اولاد پر، بیوی پر، سب پہ تقسیم کریں گے، صرف اپنا حصہ نکال کر.
یہ مطلب وہ
نہیں، اب وہ ہے کہ وہ انشورنس پالیسی کا جہاں تک ہمارے علم ہے طریقہ، کوئی کمی ہوگی تو آپ لوگ بتا دیجیے گا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پالیسی دیتے ہیں تو آپ کو ایک آدمی کا نام وہاں لکھنا پڑتا ہے کہ میرے باقی پیسے کس کو ملیں گے. لیکن شریعت یہ کہتی کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جتنے پیسے ملیں گے وہ تمام وارثوں میں تقسیم کی جائیں گے، وہ کسی ایک کا حق نہیں ہوتا، وہ تمام وارثوں کا. انسان زندگی میں جس کو جو دے جائے دے سکتا ہے، لیکن اگر زندگی میں وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں کو ایک لاکھ دیا جائے، یہ وصیت جو ہے غلط. ایک تہائی تک چلتی، ایک تہائی کے آگے بالکل غلط. تو انشورنس میں ہوتا یہی کہ آپ کی جب وصیت ہوتی ہے، آپ اس جس کا نام آپ نے پالیسی میں لکھا ہے اس کو آپ ابھی زندگی میں کچھ نہیں دے، وہ تو ہے ہی یہی کہ اگر میں مر گیا تو فلاں کو یہ دیا جائے. تو یہ ایک طرح کی آپ کی وصیت، آپ نے وصیت کی ہے جو فلاں کو ملے، یہ وصیت ایک تہائی تک میں چلے، باقی میں باقی. تو اب آپ نے لکھا کہ اگر میں مر گیا تو یہ پیسہ جو ہے جو میں انشورنس پالیسی کا، یہ میرے والدین کو ملی، آپ نے ان کی وصیت، ان کے بارے میں وصیت. اب شریعت ایسی وصیت کو نہیں مانتی ہے، جبکہ انشورنس کمپنی کا قانون یہی ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں سکتے کہ میری انشورنس پالیسی شریعت کے طریقے سے والدین میں تقسیم کر دی جائے، کسی ایک کا نام آپ کو دینا پڑے گا ایک یہ دھوکا. اب وہ جو پیسہ آیا وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی کے مرنے کے بعد کوئی پیسہ اس کے نام پہ نکلا، پتہ چل جائے کہ اس مرنے والے کا یہ پیسہ فلاں فلاں مقام پہ پھنسا ہوا تھا، تو وہ جو پیسہ آئے گا اس کو وارثوں میں برابر سے تقسیم کرنا پڑتا. یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ نام والدین کا لکھا، لیکن کیونکہ مرنے والے کے مرنے کے بعد یہ پیسہ مل رہا ہے، جس سے والدین کو نہیں ملے گا بلکہ تمام وارثوں میں ان کی شریعت سے. نہیں، سگے بہن بھائی کو میراث میں سے نہیں حصہ ملتا ہے، میراث میں سے ملتا ہے والدین اور اولاد کو، اولاد نہ ہو تو ان کی اولاد کو. لیکن اگر والدین اور اولاد میں سے کوئی بھی نہیں، تب پھر دوسرا نمبر آتا ہے دادا دادی کا اور بھائی بہن کا. یہ اس صورت میں جب باپ ماں بیٹا بیٹی اور بیٹے اور بیٹی کی نسل بھی موجود نہ ہو، تب پھر دوسرے گروہ کی باری آتی ہے.
انسان میں مصیبت آتے رہتے ہیں، دوسرے طرف اللہ کے احکامات بھی، آدمی اگر اپنی مصیبت سے نجات نہیں آتا تو احکامات عمل کس طرح
آپ کا سروات جو